بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمرویه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: من اطاعني فقد اطاع الله، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصاني فقد عصى الله، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن يطع الامير فقد اطاعني، اور جس نے امیر کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے میری اطاعت کی، ومن يعص الامير فقد عصاني، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی بلا شبہ اس نے میری نافرمانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک امت کے زندگی کے تمام زاویوں کو نظم و نسق اور ایک نظام دینے کے لیے، ایک سسٹم دینے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، جس پیغام میں تین حصوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. قرآن مجید بھی اس بات پہ گواہ ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی ہی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، آپ کے حکم سے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، اس نے حقیقت میں رب تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، اس نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی کوئی قدر نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا زاویہ بیان کیا ہے کہ جس طرح میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس طرح میری نافرمانی بھی اللہ کی نافرمانی ہے. تیسرا زاویہ یہ بیان کیا، یہ دستور زندگی ہے کہ کسی کو بڑا ماننا پڑتا ہے، اور جب تک انسان کسی کو بڑا مانتا نہیں تو زندگی میں کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. جس کو تمہارا بڑا بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، قائد بنا دیا جائے، رئیس بنا دیا جائے، امام بنا دیا جائے، ولی الامر بنا دیا جائے، یہ سارے الفاظ ایک ہی مفہوم کو واضح کرنے والے ہیں، تو تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنی ہوگی. کب اطاعت کرنی ہوگی؟ جب وہ نیکی کا حکم کرے، اور اس کی اطاعت بھی حقیقت میں میری اطاعت ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم امیر کی اطاعت نیک کام میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کی بات مانو گے، تو حقیقت میں تم نے میری ہی اطاعت کی. لیکن اگر وہ نیکی کی بات ہی کرتا ہے، نیکی کا حکم ہی کرتا ہے، اور تم نے اس کی پھر بھی نافرمانی کی اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر یا ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، تم نے نیکی میں اس کا ساتھ نہ دیا، اس کے دست و بازو نہ بنے، اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے،
تو مت سمجھیے گا کہ تم نے ایک امیر کی نافرمانی کی ہے، وہ نافرمانی بھی حقیقت میں میری ہی نافرمانی شمار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان معظم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اور جن کے حالات کے متعلق حدیث نمبر 5 میں ہم تفصیلات بیان کر چکے ہیں کہ یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ آج دنیا میں جس کو علم و دانش کہتے ہیں، جہاں بھی علم و دانش کا کوئی بھی رویہ ہوگا وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ضرور ہوگا۔ اور یہ روایت صحیح ترین روایت ہے، اس اعتبار سے کہ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دیگر 8 کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، سنن النسائی میں موجود ہے، اس طرح السنن الکبریٰ امام النسائی کی ہے، اور السنن الکبریٰ امام بیہقی کی ہے، اس میں بھی موجود ہے، شعب الایمان امام بیہقی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح المعجم الاوسط اس کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے ترجمے اور مفہوم کے بعد اس کے جو مرکزی نقطہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے امیر کی اطاعت اور اس کی نافرمانی۔ اگر آپ اس کو زندگی کے ان مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ کر اس حدیث کو سنیں اور سمجھیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر سینکڑوں بیماریوں کا علاج یہ حدیث ہے، سینکڑوں زاویے ایسے ہیں جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی پڑھائی پہ ناز کرنے والے بھی وائلنس کر جاتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے کہ اس حدیث کی فہم نہیں ہوتی۔ اچھا بھلا انسان پڑھا لکھا نمازی بھی ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں فساد کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی سبب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے فرمان کی رہنمائی نہیں لی۔ سینکڑوں لوگ جو تہجد گزار ہیں اور اتنے خیر خواہ ہیں مرد و زن، وہ پریشان معاشرے میں ہوتے ہیں تو کس وجہ سے؟ کیونکہ مقتدر طبقہ اہل حل و عقد جن کو اللہ نے زمام کار دی ہوتی ہے وہ اس حدیث کو سمجھ نہیں پاتے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ حدیث اور اس کے بعد آنے والی مسلسل 3 حدیثیں مزید، یہ 4 حدیثیں اسلامی نظام کی شناخت کے لیے اور اس کے تمام زاویوں کی ساخت اسلام کے نظریے میں کیا ہے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کے تمام مسائل کو علمی انداز میں اور اسی طرح دانش کے انداز میں اور احترام اور محبت کی فضا میں اور اخلاق اور نرمی کے ساتھ اصول و ضوابط کی پابندی میں اس وقت تک انسان نہیں گزار سکتا جب تک اس طرح کے فرامین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں اور صحابہ کرام تابعین اعظام اور تبع تابعین کے فہم کو سامنے نہیں رکھتا، اس وقت تک زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی وقت اور کسی بھی علمی گتھی کو سلجھاتے سلجھاتے ڈی ٹریک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں خصوصاً چاہوں گا کہ اس کے مندرجات جو ہیں حدیث کے، اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے تاکہ انسان کا وین بالکل کلیئر ہو کہ مجھے کیسے زندہ رہنا ہے، کہیں میں ذمہ دار ہوں گا، کہیں میرے اوپر کوئی ذمہ دار ہوگا، اور مجھے ان دونوں حالتوں میں کیا کرنا ہے۔ بینگ اے مسلم مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ امیر کس کو کہتے ہیں، مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ ایک حاکم اس کے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے، مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر مجھے اللہ اقتدار دیتا ہے اور یہ اللہ کی عنایت ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کہے کہ فلاں بن سکتا ہے، اگر یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے والا وہ رب ہے تو وہ رب ابھی بھی زندہ ہے، کسی وقت بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو مجھے کم از کم اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ میری پھر ذمہ داری کیا ہے، رعایا کے ساتھ میرا سلوک کیسے ہونا چاہیے اور رعایا کے متعلق میری سوچ کیسے ہونی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ میں رعایا میں سے ایک فرد رہوں زندگی کی آخری سانس تک، تو مجھے اس میں بھی خوشی ہے کہ میں کسی کے تحت کام کروں۔ انا سہم من سہام الاسلام فرمونی حیث شئتم، میں تو ان صحابہ کے منہج کو پسند کرنے والا بنوں جو کہا کرتے تھے میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، جہاں مجھے پھینکنا ہے پھینک دو، مجھے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں نظر آتی، لیکن مجھے اس وقت اس ذمہ داری کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب میں رعایا میں سے ایک فرد ہوں تو مجھے بہیو کیا کرنا ہے، مجھے حاکم وقت کے متعلق کس طرح کے نظریات رکھنے چاہیے اور کس کس زاویے میں کس طرح اس کا دست و بازو بننا چاہیے اور کس طرح اس نظام کو مضبوط کرنا چاہیے اور کس جگہ پہ آ کے شریعت مجھے گنجائش دے گی کہ میں زبان پہ کچھ حرف لے کے آؤں، کہاں مجھے خاموش رہنا چاہیے اور مجھے کون سے ایسے تصرفات ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے مجھے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور کون سے ایسے خوبصورت زاویے بیان کیے ہیں جن کو اختیار کر کے میں خیر کی بات بھی حاکم وقت تک پہنچا سکتا ہوں. یہ سارے کے سارے آداب اور اصول اور ضوابط، یہ وہ اصل میں حقیقتیں ہیں جن سے جب انسان آشنا نہیں ہوتا تو بہت سارے معاملات کو اپنے ہی ہاتھ سے خراب کر بیٹھتا. تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امیر کس کو کہتے ہیں جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے. لفظ امیر یہ امر یأمر امرن سے ہے اور اس کا مطلب ہے امیر اس کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا سردار ہو، امیر اس کو کہتے ہیں جو حکم دینے والا ہو. امر حکم کو کہتے ہیں اور امیر فعیل کے وزن پر ہے جو حکم دینے والا ہوتا ہے. لفظ امیر عربی زبان میں شریف الاصل کو بھی کہتے ہیں کہ بہت شریف انسان ہے، خواہ اس کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو اس کو بھی لوگ امیر کہہ دیتے ہیں. عربی زبان میں امیر اس انسان کو بھی کہتے ہیں جو اس لائق ہو کہ اس سے مشورہ طلب کیا جائے، اس کی سوچ کی اٹھان اور اس کے نظریات اتنے پولائٹ ہوتے ہیں کہ ہر شخص لپکتا ہے، کہتا ہے اس سے بھی رائے لینی چاہیے، تو ایسے شخص کو بھی عربی زبان میں امیر کہا جاتا ہے. عربی زبان میں پڑوسی کو بھی امیر کہتے ہیں کیونکہ ہر وقت انسان جو بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اپنے پڑوسی سے شیئر کرتا ہے، اس کے سامنے رکھتا ہے. اور خیر یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں اسلامی نظام رائج تھا. آج تو ایک پڑوسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے رائٹ اینڈ لیفٹ کون رہ رہا ہے، وہ پاکستانی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کی دوریاں چھا گئی ہیں اور اس کی بھی وجہ یہ ہے اللہ کے دین سے جب انسان اعراض کرتا ہے تو معاشرے کی بہت ساری محبتیں جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں، نعمتیں، رب تعالیٰ پھر وہ نعمتیں اس انسان سے چھین لیتے. حدیث تو یہ کہتی ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جو سیر ہو کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. آج پتہ نہیں کتابوں میں لکھی یہ حدیث رہ گئی ہے، اور ایک انسان اٹھتا ہے بہت بڑے کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور کرتا بھی ہے اور اس کو واقعتاً یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. تو لفظ امیر یہ قوم کے سردار کو کہہ دیتے ہیں، حاکم اور والی کو بھی امیر کہا جاتا ہے. لفظ امیر یہ ایک اصطلاح ہے، عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہے اور عموماً یہ قائد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تاریخی اعتبار سے لشکروں کے جو ذمہ داران ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو جس ذمہ دار کو ذمہ داری سونپی جاتی اس لشکر کے ذمہ دار کو امیر کہا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ میں کل اس کو یہ جھنڈا دے کے امیر بناؤں گا جو کل اس وقت سب سے پہلے میرے پاس آئے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. آپ نے اسی طرح جنگ احد میں جو جبل رومات، وہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس میں 50 صحابہ کا ایک دستہ قائم کیا اور اس پہ ایک امیر بنایا، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کیا، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کے یہ ذمہ داری سونپ دی. خلافت اسلامیہ میں یہ لفظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے معروف ہوا اور ان کو لقب دیا گیا امیر المؤمنین. خلافت عباسیہ میں بھی اسی لفظ کو باقی رکھا گیا اور آپ جانتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ دعائیں کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا اور اس کے ذریعے بھی امت کو ہدایت دے. عباسی دور میں جب بھی لشکر روانہ کیے جاتے تو وہاں جس کو ذمہ داری سونپی جاتی تو اس وقت بھی یہ لفظ امیر ہی استعمال ہوتا تھا, اور اس وقت کہا جاتا تھا امیر البحر, کہ یہ شخص جو ہے سمندر میں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے کچھ لوگوں پر یہ اس کا امیر ہے. اور غالباً اسی لفظ کو ہی بعد میں بہت بڑے لوگوں نے اختیار کیا, اور آج کل یورپین کنٹریز میں جو ایک لفظ یہاں تک بھی پہنچا, ایک لفظ بولا جاتا ہے ایڈمیرل, یہ اسی کے ترجمہ ہے امیر کے. لفظ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے, اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کسی سلطنت کے رئیس کو امیر کے نام سے پکارتے ہیں. مثال کے طور پہ کویت ہے تو یہ لکھیں گے امیر دولت الکویت. قطر ہے, اسی طرح وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بغداد کے اندر جب حکومتیں تھی پہلے وہ بھی یہی لفظ استعمال کرتی تھی. سعودیہ, اردن اور مغرب میں لفظ امیر عموماً رائل فیملی پہ استعمال کیا جاتا ہے, کہ ہر وہ فرد جو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ زمام کار کو سنبھال لے اور اسی فیملی کا ایک ممبر ہوتا ہے تو اسرا المالکہ, وہ جو حکومت کرنے والا خاندان ہے, اس کے ہر فرد کو امیر کہا جاتا ہے. لفظ امیر اصطلاحی اعتبار میں امیر کس کو کہا جائے گا؟ بعض نے یہ لکھا ہے کہ امیر اس کو کہا جائے گا جو واقعتاً اس قابل ہو کہ وہ پیشوا بن سکے, اس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوں کہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے, وہ اس قابل ہو کہ اسے پیش امام کہا جا سکے, وہ اس قابل ہو کہ ہر وقت کسی بھی مسئلے کی رہنمائی کے لیے رجوع انسان اس کی طرف کر سکے, اور وہ اس قابل ہو کہ ہر مشکل سے مشکل وقت میں قوم کو صحیح راستہ دینے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے, اس کو امام کہا جائے گا, اور یہی وہ انسان ہے جو واقعتاً امام بننے کا مستحق ہے. ماوردی بیان کرتے ہیں الامام موضوعۃ لخلافۃ النبوۃ فی حراست الدین و سیاست الدنیا بہ. امامت یہ حقیقت میں نبوت کی نیابت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, اور اس کے ذریعے دنیا کے لیے حسن تدبیر اور حسن انتظام اور خوبصورت انداز سے زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور سلیقے اور طریقے سکھانے کے لیے ایک منصب وضع کیا گیا جس کو امیر کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اس لیے امیر کو قیم بھی کہتے ہیں, ہر چیز کو سیدھا کرنے والا اور وہ بادشاہی کر سکتا. اس کو مصلح بھی کہتے ہیں عربی زبان میں, کہ اس کا ایک ہی تھیم ہوتا ہے, مجھے خود بھی اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے اور قوم کے ایک ایک فرد کی اصلاح, یہ میری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو واقعتاً مہیمن علی, بقیہ تمام کتابیں اور پوری کائنات کا امام بنایا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امام بنایا ہے. کس اعتبار سے؟ تمام انبیاء سے افضل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء بھی اسی منصب کے لائق تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام نصیب فرمایا. عبد المحسن المنیف بیان کرتے ہیں کہ امامت بنیادی طور پہ تین معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے. الامامت الکبرى, بڑی امامت, جس کو امام اس وقت کہیں گے جس کے پاس حکومت ہو. الامامت الصغرى, اور امامت الصغرى سے مراد یہ ہے جو اس قابل ہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکے اور ان کی دینی رہنمائی کر سکے, اور اس کے پاس اتنا علم و معرفت ہو کہ زندگی کے جمیع مسائل میں وہ صحیح راستے سے آگاہ کر سکے اور لوگوں کی تربیت کر سکے. اور تیسرا معنی امامت کا ہے العالم الذي يقتدى به, اس شخص کو بھی امام کہتے ہیں جو شخص علم و معرفت کے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ لوگ اسے فالو کرنے لگ جائیں. تو تین معنی امامت کے استعمال کیے جاتے ہیں. امامت کبرا, جس کے پاس خلافت ہے, یہ بادشاہی ہے, یا وہ کسی بھی مملکت کا رئیس ہے, ذمہ دار ہے. اور دوسرا, جو امام نماز پڑھانے والا ہے, اس کو امامت صغرا کہہ دیا گیا ہے. اور ایک ایسا عالم جس کی اقتداء کی جائے, جس کی پیروی کی جائے, اور وہ اس قابل ہے, اتنی علم و معرفت اس کے پاس ہے کہ اس پہ یقین ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی اور رہنمائی نہیں دے گا, یہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے دلائل کی روشنی میں اور اعمال صالحہ کی روشنی میں، جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، تو اس کو بھی امام کہا گیا. امام کے ساتھ ساتھ جو مختلف احادیث میں اس کے مترادفات استعمال ہوئے ہیں، امیر، امام، قائد، ولی الامر، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ اسی ہی چیز کو واضح کیا گیا ہے. کبھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ امام کی بات مانو، کبھی کہا گیا ہے ولی الامر، جو حکم والا ہے، والی ہے، اس کی بات کو مانو. کبھی یہ کہا گیا ہے کہ قائد کی اتباع تمہیں کرنی ہے. کبھی یہ کہا گیا ہے کہ مسئول جو ہے، جو بڑا مسئول ہے، بڑا ذمہ دار، جس کو حاکم وقت کہتے ہیں، وہ ذمہ دار رہے، تمہیں اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں اس کی معاونت کرنی چاہیے. یہ مختلف الفاظ ایک ہی چیز کو ثابت کرنے کے لیے احادیث میں بیان کیے گئے، لیکن تین الفاظ کثرت سے آئے ہیں، امیر، امام اور ولی الامر. اور تینوں کو اگر جمع کیا جائے تو جو لفظ امام ہے، یہ تینوں چیزوں کو جمع کر سکتا ہے، امامت صغرا بھی، امامت کبرا بھی، اور وہ عالم بھی ہوگا. اس لیے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حاکم وقت ہی نماز پڑھایا کرتے، حاکم وقت ہی عید پڑھایا کرتے، اور حاکم وقت ہی جمعہ پڑھایا کرتے. اللہ عز و جلال یہ بات آج کے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو توفیق سے نوازے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرے اور پھر اس ذمہ داری کو احسن انداز سے پورا بھی کرے. قرآن مجید کے اندر اس لیے لفظ امام کے مختلف معانی استعمال کیے گئے. امام اس کو کہتے ہیں جامع خصال الحمید، اس میں ساری اچھی خصلتیں جمع ہو جائیں جو کہ انسان کے لیے ہونی چاہیے، تو اس کو امام کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے المقتدا به فی الخیر، نیکی کے اندر جس کو انسان آئیڈیل بنا لے، پارسائی کے اندر جو انسان مقتدا بن جائے، جس کو آپ رول ماڈل بنا سکتے ہیں کہ مجھے اس طریقے سے چلنا ہے، اس کو امام کہا گیا ہے. اور یہ ٹرمینالوجی استعمال کی ہے قرآن نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا بڑا مقام دیا، اور ساتھ یہ کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت کا نمبر ہے 124،
قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين.
میرے پیغمبر، میں نے تجھے دنیا کے لیے امام بنایا ہے، تجھے تو امام بنایا ہے. انہوں نے فوراً ایک سوال کر دیا، اللہ میری اولاد سے بھی امام بنانا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، لا ينال عهد الظالمين، یہ امامت میں ظالموں کو کبھی نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کی اولاد سے بھی امام ہوں گے، لیکن جو ظلم کرنے والا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کا حاکم بنے، وہ لوگوں کا امام بنے، وہ لوگوں کا امیر بنے، وہ لوگوں کا امام بنے. ظلم سے بچانے کے لیے ہے تو یہ منصب رکھا گیا. اس منصب کا تو اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مساوات ہو، عدل ہو، ہر ایک کے حقوق اس کو پورے ملیں. یہی تو ایک مقصد ہے اس کا، یہی تو ایک تھیم ہے امام کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، لا ينال عهد الظالمين، ظالموں کو یہ جو ہے منصب میں عطا نہیں کروں. تو اس آیت کے اندر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تجھے تو میں نے امام بنایا ہے کہ تیری اچھی خصلتوں میں صالحین تیری اقتداء کریں گے، اور جو نیکی کی چاہت رکھنے والے ہیں وہ تجھے اپنے لیے نمونہ سمجھیں گے. تو گویا امام جو نمونہ بن سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا معنی بھی استعمال کیا ہے، اللوح المحفوظ، لوح محفوظ کو بھی امام کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کے تمام معاملات اس میں لکھ کے رکھ دیے. خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیریں جو ہیں وہ لکھ کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دی. یہاں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اصل میں ذمہ داری یہ ہے کہ جس نظام کو آپ نے نافذ کرنا ہے وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے, ہر ایک کے علم میں ہو کہ یہ ہے سسٹم, یہ ہے نظام. ہوائی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی. آپ بڑی حکومت کو فی الوقت چھوڑیں, ایک گھر کا نظام بھی جو ہے نا, یہ ہے المملکت المصغرہ, چھوٹی حکومت ہے. آپ اس کے بادشاہ ہیں, آپ کے نیچے رعایا ہے, وہ 6, 10, 12 بھی ہو سکتی ہے. جو شخص اپنی گھر کے سسٹم کو اچھے طریقے سے چلانے کے قابل نہیں ہے وہ قوم کو کیسے لیڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں. تو ایک معنی اللہ تعالیٰ نے امام کا لوح محفوظ بیان کیا ہے. یہ سورۃ یاسین آیت کا نمبر ہے 12. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين.
زندہ بھی ہم کرتے ہیں, مارتے بھی ہم ہیں, جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں, ان کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں. کل شئین احصیناہ فی امام مبین, ایک ایک چیز کا فیصلہ جو ہے ہم نے امام مبین لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہونا اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اور اسی لیے قیامت کے دن بھی اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ ہی بلائیں گے جس کو وہ اپنا مقتدا سمجھتا ہے. بعض نے اس کا معنی لیڈر لیا ہے, بعض نے اس کا معنی کتاب بھی لیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الاسراء کے اندر 71, اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولائک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا.
یوم ندعو کل اناس بامامہ, قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تم بھی آج اور اپنے اماموں کو بھی ساتھ لیا, کس کو تم نے امام بنایا. اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ امام بناؤ تو کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ قیامت کو بلایا جائے گا اماموں کے ساتھ. میں نے آپ کو امام بنا لیا, آپ نے مجھے بنا لیا, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جا کے کیا کر سکیں گے؟ ہمیں تو اس وقت فائدہ ہوگا کہ ہم امام بنائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کی امت میں جمع ہوں اور اس کی امت کے ان افراد کی صفوں میں ہوں جن کو اللہ پسند کرنے والے ہیں. اس لیے امام کی سلیکشن میں انسان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ عز و جلال فرمائیں گے, یوم ندعو کل اناس بامامی فمن اوتی کتابہ بیمینہ, گویا کہ اس سے مراد کتاب بھی لی گئی ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دیا گیا یہی کامیاب ہے. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ, وہ اپنی کتاب کھول کھول کے پڑھیں گے. ایک کتاب ایسی ہے جس میں ہر شخص ہی مؤلف اور مصنف ہے. کچھ لوگوں کی تو کتابیں چھپ کے بازار آ جاتی ہیں نا, لیکن ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں سب کی ایک ایسی کتاب بھی لکھی جا رہی ہے جو بازار میں تو پرنٹ نہیں ہوگی, قیامت کو ساری کتاب میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ لکھتے وقت ذرا خیال سے لکھا کریں. یہاں تو پروف ریڈنگ کے لیے بندے رکھے ہوتے ہیں, وہاں پروف ریڈنگ بھی آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی. وہاں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا میں نے اس دن اس گھنٹے اور اس پہر اور اس منٹ میں نے لکھا کیا اور اس میرا مطلب کیا تھا, میرا مفہوم کیا تھا. یہ پڑھنا پڑے گا. اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک, ذرا پڑھ کے سناؤ نا کیا لکھا. اس لیے عقل مند لوگ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ جلدی پڑھ کے فارغ ہو کے جنت پہنچے. جو جتنا زیادہ باتیں کرتا ہے سب کچھ پڑھنا پڑے گا. آج تو ہم کمال سمجھتے ہیں کہ بڑی باتیں کر لیں, اگلا تھک بھی جائے تم کہتے نہیں میری بات سن کے ہی جاؤ تم, لیکن یہ قیامت کو خود بھی پڑھنا پڑے گا. فلا یظلمون فتیلا, اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یہاں استعمال کیا ہے فتیل. قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں, ولا یظلمون نقیرا ولا یظلمون فتیلا. نقیر اور فتیل, آپ نے کھجور کی گٹھلی دیکھی ہوگی, اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے لمبائی میں، اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے نا اس کو فتیل کہتے ہیں. قیامت کے دن اتنا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے، اس لیے تم اپنی جانوں پہ خود ظلم نہ کرنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تیسرا معنی بیان کیا ہے، کتاب یا امام جس کو ہم اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، امام اس معنی میں استعمال ہوا ہے. چوتھا معنی جو ہے الطریق، راستے کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ امام ہی ایک ایسا ذمہ دار ہوتا ہے جو صحیح راستہ دکھاتا ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں 79 آیت کا نمبر ہے،
فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين،
ہم نے ان سے انتقام لیا اور وہ دونوں کے دونوں واضح راستے پہ تھے. کون؟ اللہ کے پیغمبر، جس قوم نے ان کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر کیا انتقام لیا؟ لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام. قومیں نہیں مانی، ہم نے عبرت بنا دیا، ایک کو ڈبو دیا اور دوسرے کے اوپر ایسی پتھروں کی بارش کی جو رہتی دنیا تک عبرت بنا دیے گئے. پانچواں معنی جو ہے پیشوا، ہم کتاب کو بھی بنا سکتے ہیں جس کو منزل من اللہ کتاب کہتے ہیں. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اپنے اپنے وقت میں ان کو پیشوا کہا گیا، اپنے اپنے وقت میں ان کو امام کہا گیا. جب قرآن نازل ہو گیا تو تمام کی تمام کتابیں منسوخ کر دی گئیں اور قرآن مجید کو رہتی دنیا تک پیشوا اور امام بنا دیا گیا.
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى
ہر نبی پہ اترنے والی کتاب امامی ہوتی ہے. جو اس کتاب کی، اس امام کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ قرآن یہ بہت بڑی نعمت ہے. من جعلہ امامہ، جس نے ہمیشہ کتاب کو اپنا امام بنایا، اپنے آگے رکھا، قادہ الی الجنہ، یہ امام اس کو لے کے جنت چلا جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا، اس کو اپنا پیشوا اور پیش رو نہ بنایا، تو یہ اس اعراض کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو حکم دیں گے اور قرآن ہی اس کے جہنم جانے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ اعراض کیا ہے اس سے. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. چوتھا لفظ جو استعمال ہوتا ہے قائد کا، قائد اور قیادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی لشکر کے سردار کو قائد کہتے ہیں. ویسے عربی زبان میں القیادہ ایک ایسی رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے چوپائے کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ میں کس طرح ڈالی ہوتی ہے. تو قیادت ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو بپھرے ہوئے لوگوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ڈی ٹریک ہونے سے بچائے اور ان کو صحیح زندگی گزارنے کی رہنمائی دے. قیادت کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں، هي القدره على التاثير على الاخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق اهداف مشتركه، ایسی قدرت کا مالک انسان جس قدرت کے ذریعے وہ دوسروں پہ مؤثر ثابت ہو. ایسی صلاحیت کسی انسان کے اندر ہو کہ جو اپنی صلاحیت کے ذریعے دوسروں میں اثر انداز ہو سکے، اور جو پوری امت کے مشترک اہداف ہوتے ہیں جس کو کامن بانڈز کہتے ہیں، ان کو بہترین رویوں سے معاشرے کے اندر ثابت کرنے کے لیے جو امت کی رہنمائی کر سکتا ہو. اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ دوسرے کی کیا رہنمائی کرے؟ اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر دفاع کیسے کرنا ہے، وہ دوسروں کی حفاظت کیسے کرے؟ تو قیادت ہمیشہ وہی ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں، اور یہی وہ قائد ہی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے رب تعالیٰ نے معاشرے کے اندر بہت ساری برکتیں رکھی ہوتی ہیں. یہاں رک کے ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، دانش دی ہے، روزانہ اٹھتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، اپنے معاملات چلاتا ہے. ضرورت کیا ہے امام کی؟ ضرورت کیا ہے قائد کی؟ ضرورت کیا ہے ولی اور ضرورت کیا ہے امیر کی؟ اس کی ضرورت ہے، شریعت نے اس کو ضرورت سمجھا ہے اور ضرورت کہا ہے. شریعت اسلامیہ میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، تمام امت کا اجماع ہے، جب تک کسی کو بڑا نہیں بنایا جائے گا وہ نظام کبھی درست نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا کام جو صحابہ نے کیا ہے، فوراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے اور خلافت ان کے سپرد کی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور زندگی کے ہر دور میں اس کے بغیر کبھی انسانی زندگی درست نہیں ہوتی. نوجوانوں کے لیے ویسے تو ہم دلائل سے ثابت کریں گے، یہی ایک پریشانی کی بات ہے. ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے، اچھا یہ بات بری ہوئی ہے بس اڑا دو اور یہ کر دو. ان کا علم یہ نہیں ہے جب تک امت جڑی رہے گی، اتحاد میں رہے گی، اتفاق میں رہے گی، برکت میں رہے گی. وقتی حل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. اس لیے شریعت نے قواعد کیا دیے ہیں، ضوابط کیا دیے ہیں. اتنا بڑا ظالم تھا حجاج، اس کے پیچھے عبداللہ ابن عمر نماز پڑھتے تھے. اور بعض اوقات ہم اپنے آپ کو صحابہ سے بھی نیک بنا بیٹھتے ہیں اور فتوی بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کفر کے فتوی اور ادھر ادھر کے فتوی. نتیجتاً سوائے معاشرے کے اندر افراتفری، بے سکونی اور جنگ و جدال کے کوئی چیز سامنے نہیں آتی. ضوابط انسان کو درست کرتے ہیں کہ مجھے کہاں بولنا چاہیے اور میری ذمہ داری کتنی کوئی، میں کیا کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے جب بھی کسی لشکر کو بھیجا ہے بغیر امیر کے نہیں بھیجا. یہ نہیں کہا کہ آپ سارے سمجھدار ہو جو، یعنی کہا ذمہ دار بنایا ہے. اور صرف ایک نہیں، اگر اس کی شہادت ہو جائے تو یہ سنبھالے گا، اس کی شہادت ہو جائے تو یہ سنبھالے گا. یہ ذمہ داری ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسجد میں گئے، لوگ اکٹھے تھے. پوچھا علامہ یجتمعون، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا یتفقہون، یہ بیٹھ کے دین سمجھ رہے ہیں. قال علیہم رأس، ان کا کوئی بڑا بھی ہے؟ کہتے نہیں بڑا تو کوئی نہیں ہے، خود ہی بیٹھے ہیں. کہتے لن یفقہوا ابدا، ساری زندگی بھی بیٹھے رہے دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ فطرت ہے، انسانی زندگی کا ایک پرتو ہے جس کو سمجھنا چاہیے. کسی کو بڑا ماننا پڑتا ہے، یا بڑے بن کے دکھاؤ یا اپنے آپ کو بڑوں کے پیچھے لگاؤ کہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. جب تک وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا، شریعت کے مخالف حکم نہیں دے گا، السمع والطاعة، اس کی بات غور سے سنی جائے گی اور اس کی اطاعت کی جائے گی. اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لا بد للناس من امارة برة كانت او فاجرة، انسانیت کے لیے امیر بنانا یہ بہت ضروری ہے، خواہ امیر نیک ہو یا بسا اوقات انسان ایسی عمارت میں چلا گیا ہے کہ وہ فاجر بھی ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں. فقیل یا امیر المؤمنین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، ہذہ البرہ قد عرفناها فما بال الفاجرہ، بھی نیک عمارت کی تو سمجھ آگی، یہ فاجرہ کیا ہے؟ قال یقام بها الحدود، جب ایک سسٹم نظام بنا ہوگا اس کے ذریعے حدود کا نفاذ کر سکیں گے. یہ اس کی ذاتی ہے نا، غلطی، گناہ اور اس کی معصیت، لیکن نظام جب ہوگا تو حدود کا نفاذ کر سکیں گے. وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلَ، اس نظام کے ذریعے راستے پرامن ہو جائیں گے، اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو مار دھاڑی ہوگی. اور ساتھ یہ کہا، وَيُجَاهَدُ بِهَا الْعَدُوُ، اس کی اپنی غلطی کوتاہی ہوگی، کمی، لیکن دشمن کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے اس سسٹم اور نظام کے تحت. وَيُقَسَّمُ بِهَا الْفَيْءُ، اسی طرح مال فی جب آئے گا تو اس کی تقسیم صحیح ہوگی. اگر کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو تو ظاہر ہے وہی زیادہ لے جائے گا نا جس کے پاس زیادہ قوت ہے، سسٹم تو نہ ہوا. اور مال فی اور مال غنیمت اس کو کہتے ہیں، دشمن چھوڑ کے بھاگ جائے اس کو مال فی کہتے ہیں، اور جو انسان لڑائی کے بعد حاصل کرتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. یہ جب تک سسٹم نہ ہو، ذمہ دار نہ ہو، امیر نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ وہ لوگوں کو تو بھگا دیا جائے اور خود تقسیم میں آپس میں گتم گتا ہوں، اتنے تو قتل و غارت وہاں نہیں ہوگی جہاں کفر اور اسلام کی جنگ ہے، جتنی آپس میں کریں گے کہ میرا حصہ زیادہ ہے، وہ کہے گا میرا حصہ زیادہ ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہ مسلمانوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمارت کو قائم کرے. اور ابن المعتز اس لیے کہا کرتے تھے، فساد الرعیہ بلا ملک، فساد الجسم بلا روح،
روح انسان کی ہے
جسم کے اندر، یہ غسل بھی دیتا ہے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو ٹھیک بھی رکھتا ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم کیا کرتا ہے، آہستہ 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 ایک وقت آئے گا کیا بن جائے گا آپ دیکھ بھی نہیں سکتے
اور آپ کے علم میں.
اسی طرح کوئی قوم کسی امیر کے بغیر، کوئی قوم کسی ذمہ دار کے بغیر ہوتی ہے، وہ کسی کو بڑا مانتی نہیں، اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے جس طرح جسم کی ہوتی ہے جس کے اندر روح نہیں ہوتی. اور سچ کہا ابن المعتز نے. اور اس لیے بعض بلغاء یہ کہا کرتے تھے، السلطان زمام الملہ، سلطان جو بادشاہ ہوتا ہے یہ پوری ملت اور قوم کی باغ ڈور ہوتی ہے، ونظام الجملہ وجلاء الغمہ، بادل جب آتی ہیں تو چھٹ جاتے ہیں، کب ڈسیزن اسے لینا پڑتا ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، ورباط البیضا، جب دشمن جو ہے وہ لنترانیاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے پھر سلطان کو قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور سلطان سے مراد یہ ہے بادشاہ، اس کی ساری فوج ہے، اس کے سارے سسٹمز ہیں، اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، تو وہ دشمن جو کسی بھول میں ہوتا ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے. کعب الاحبار اس لیے کہا کرتے تھے، مثل الاسلامی والسلطانی والناس، اسلام سلطان جس کو ہم امیر کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، اور لوگ، ان تینوں کی مثال ایسے ہے، مثل الفسطاطی والعمودی والاوتادی، ایک خیمہ ہے وہ آخر کسی بانس پہ کھڑا ہے، آخر اس کے ساتھ رسیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، یہ خیمہ اسلام کا ہے. اس خیمے کو قائم رکھنے کے لیے جب تک ہم وہ لکڑی نہیں لگاتے جس کو ہم نظام کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، رئیس کہتے ہیں، یہ وہ رئیس ہے، اور جو رسیاں ہم باندھ کے اس کو مضبوط کرتے ہیں، یہ قوم ہے، یہ ملت ہے، یہ لوگ ہیں، یہ سسٹم ان تینوں کے ساتھ ہی چلتا ہے. اللہ عز و جلال نے اس لیے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اثر سے اس کے تمام خد و خال کو واضح کیا، امیر ہو، امام ہو، مقتدا ہو، لیڈر ہو، سلطان ہو، ولی الامر ہو یا خلیفہ ہو، سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، اس کے اندر خصوصیات کیا ہونی چاہیے، جس کو اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اس کے اندر خصوصیات کیا ہونی چاہیے، یہ انسان کو سمجھنی چاہیے. سب سے پہلا مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ، حکمران، ولی الامر، رئیس اور امیر اور امام وہ بن سکتا ہے جو مسلمان ہو. قرآن مجید میں اللہ حضر جلال فرماتی ہیں، سورۃ النساء آیت کا نمبر ہے 141،
الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکم معکم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. مسلمان اس کو کہتے ہیں، مسلمان یہ سلمن سے ہے، سلمن کا مطلب ہے سلامتی، سلمن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حوالے کر دینا، اسلام کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکا دینا اور غلبہ پا جانا. مسلمان کسی بھی معاشرے کا، اسلامی قوم و ملت کا حکمران مسلمان بن سکتا ہے، جس میں بنیادی تین شرطیں ہوتی ہیں اسلام کے نام سے. سب سے پہلے وہ اللہ جلال کے سامنے گردن جھکانے والا ہو. اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہ کیا کرے گا؟ جسٹس حمزہ، جو گزشتہ 600 سال کی بات ہے، جب ان کے سامنے ایک شخص آیا اور قوم کا حکمران آیا اور آ کے گواہی دینے لگا، تو کچھ لوگوں نے اٹھ کے استقبال کیا. پہلے تو اس نے ان کو معزول کیا کہ تم نے عدل و انصاف نہیں کیا، تم آج سے فارغ. پھر کہا آپ کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی. وہ کیوں؟ آپ نے صبح کی نماز کبھی باجماعت نہیں پڑھی اور ایسا مسلمان میں اس کی گواہی نہیں لے سکتا. یہ نظام عدل ہے. تو مسلمان امیر بن سکتا ہے جس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کے دل جو ہے وہ لبریز ہو, دوسرا اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ جھگڑے اور فساد کو تو پسند نہیں کرتا, سلامتی کو پسند کرتا ہے, اپنی سلامتی, قوم کی سلامتی. میری قوم مصیبتوں سے کیسے سلامت رہ سکتی ہے, مشکلات کیسے ان کی دور ہو سکتی ہیں, کس طرح وہ خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں, میں اور میری قوم قیامت کو اللہ کے عذاب سے کیسے سلامت رہ سکتی ہے, اور تیسرا اس کے دل میں اتنی طاقت اور بہادری ہو. الاسلام یعلی ولا یعلی علی, اسلام ہمیشہ بلند رہے گا, اسلام پہ کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا. شرط یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان, بزدل جو ہے وہ حکمران نہیں بن سکتا. جرأت اس کے اندر کیوں آتی ہے؟ کہ اس کا اللہ سے تعلق. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً, بہت چھوٹی چھوٹی قومیں بڑی بڑی قوموں کو انہوں نے کس طرح اپنے پاؤں تلے رون دیا. طاقت کیا تھی؟ رب پہ توکل تھا. منافقوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. جب مومنوں کو کچھ اچھائی ملی, میں تمہارے ساتھ ہی تھا نا, جب کافروں کا کوئی بات ہوئی میں بھی تو تمہاری حمایت ہی کرتا تھا نا, یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہہ دیا ہے, فیصلہ قیامت کو اللہ کریں گے. اور ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کو آج مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے, وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کافر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں. یہ اس وقت ہی ہوگا جب مسلمانوں میں وہ ایمانی طاقت نہیں رہتی, یا مسلمانوں کی محبتیں بک جاتی ہیں اور مسلمان اسلام کی محبت کی بجائے اپنے اس منصب کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ 1973 کا جو اس وقت لا اس وطن عزیز میں نافذ ہے, ہمارے آئین کے آرٹیکل 91(3) میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے قومی اسمبلی کا وہ مسلم رکن ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے اس لا کے اندر ہمارا جو آرٹیکل قانون اور دستور بنایا گیا ہے, آرٹیکل 42(b) میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کا صدر بھی مملکت جو ہے مسلمان ہوگا. اور اسی طرح ہمارے اس دستور میں آرٹیکل 263 میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم سے مراد کیا ہے, ایسا شخص جو وحدت اور توحید, قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پہ ایمان رکھتا ہو, اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے. یہ عبارت بالکل واضح ہے کہ اس وطن عزیز کی بنیادیں چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھی, تو ایک مسلمان ہی اس میں ذمہ دار بن سکتا ہے. اور آئین ہمارے اس دستور کے آرٹیکل 260(b) میں یہ بات بھی ڈکلیئر ہے کہ قادیانی اور لاہوری گروپ یا پھر کوئی بھی ایسا گروپ جو خود کو احمدی کہلواتا ہے اسے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. اللہ عز و جلال نے جو نظام دیا ہے قرآن کی شکل میں, اللہ کے رسول نے جو نظام دیا ہے حدیث کی شکل میں, اور جو اس وقت اہل حل و عقد نے بیٹھ کے اس بات کو طے کیا ہے, جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا نہیں ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا, وہ اس وقت تک مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہوگا جب تک ان ضرورتوں کو ان شرطوں کو وہ پورا نہیں کر لیتا. دوسری شرط جو شریعت نے بیان کی ہے کہ حاکم کون بن سکتا ہے, یکون رجل, وہ مرد ہو, عورت ذمہ دار نہیں بن سکتا. یہاں بہت سارے حلقوں میں اضطراب آ جاتا ہے جب اس طرح کی گفتگو ہو, لیکن یہاں میں ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح ایڈوکیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسٹس محترم کے سامنے عدالت میں کھڑے ہو کے وہ ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن کرتا ہے, پیش پی سیز اکٹھے کر کے اس کو ون کرنا ہوتا ہے, اگر وہاں کھڑا ہو کے وہ ڈان کی خبریں سنائے گا نوائے وقت تو وہ ون نہیں کر سکتا. اس لیے علماء جو ہوتے ہیں یہ شریعت کے وکیل ہوتے ہیں. علماء کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون راضی ہو رہا ہے اور کون ناراض ہو رہا ہے, ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں اور میں حدیث بیان کر رہا ہوں, یہ ان کے اپنے آرگیو کے دلائل ہوتے ہیں, ان دلائل کے سامنے ان کو کسی کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا. یہ فیصلہ ربانی ہے, یہ دین کا فیصلہ ہے, اور اسی میں اللہ نے خیر رکھی ہے, اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. دوسری شرط یہ مسلمان ہونے کے بعد کہ وہ حاکم میں وقت بن سکتا ہے، وہ امیر بن سکتا ہے، وہ ولی الامر کہلائے گا، وہ حکمران ہوگا جو مرد ہوگا، عورت یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ سورۃ النساء میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں 3-4،
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم۔
مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، قوام بنایا گیا ہے عورتوں پر، کیونکہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اور فضیلت کس اعتبار سے ہے کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں عورتوں پہ اور ان کی ذمہ داری کو بھی سنبھالتے ہیں۔ اسے قطن یہ مقصود نہیں لے لینا چاہیے کہ اگر کوئی مرد خرچ نہیں کرتا تو پھر عورت اس گھر کی ذمہ دار بن جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس مرد کو اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو مردوں سے افضل ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ وہاں کتنے مرد ان سے پڑھنے والے تھے، ان سے سیکھنے والے تھے۔ اللہ نے ایک قانون دیا ہے، مرد کی فضیلت رکھی ہے عورت پر، اور اس کے زاویے بھی بیان کیے کہ کس اعتبار سے افضل ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت جو ہے تہجد گزار ہو، مرد تہجد نام ہی پڑھے تو مرد افضل ہے، یہ بات اس کا مقصد نہیں ہے۔ کتنی عورتیں جنت کی اعلیٰ درجے میں ہوں گی اور مرد وہاں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام حیات کو، دستور زندگی کو چلانے کے لیے ایک نظام دیا ہے کہ وہاں مرد ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی تھوڑی سی کڑوی ہوگی لیکن صحیح ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے، ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم۔ کون سے 3 لوگ ہیں؟ رجل کان لہ علی رجل دین فلم یشہد علی، جو کسی سے لین دین کرتا ہے، گواہ نہیں بناتا، لکھتا نہیں ہے، یہ ساری رات تہجد پڑھے، سجدے میں پڑا رہے، دعائی قبول نہیں، کہ کس کو اللہ کا نظام پسند نہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بس یہ کانفیڈنس ہی بہت ہے۔ اچھا، آپ کا کانفیڈنس سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے بھی زیادہ؟ کیا آپ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ نیک ہیں؟ انہوں نے تو ایک اونٹ خریدا اور لکھائی کی۔ دوسرا وہ شخص، ورجل آتا ما له سفیہا، جو شخص مال دے دیتا ہے سفیہ کو۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، سفیہ کس کو کہتے ہیں؟ قال النساء والصبيان، جو اچھا بھلا سمجھدار ہے، بچوں کے سپرد مال کر دیتا ہے، عورتوں کے سپرد مال کر دیتا ہے، ٹھیک ہے تم چلاؤ، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایک ایسی عورت جو بد خلق ہے، بد اخلاقی ہے، اس میں نہ تو اس کو سمجھاتا ہے، نہ اسے قائل کرتا ہے، نہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے، دعا اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ تو اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ والی، وہ حکمران بن سکتا ہے جو مرد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 4425، جب اہل فارس نے، جب ان کا بادشاہ دنیا سے چلا گیا، تو انہوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ جب کسرا مر چکا تھا تو اس کا بیٹا بنا، اور بیٹا بھی مر گیا، چونکہ وہ اس زوم میں بنا تھا، اس نے اپنے باپ کو مارا تھا کسرا کو۔ اور ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب گیا قیصر کے پاس، تو اس نے خط پڑھ کے سمجھ لیا کہ میری بادشاہی گئی۔ اس نے اپنے پاؤں سے مٹی اٹھائی، کہتے جا کے دے دو کہ اس مٹی پہ وہ ان قریب بادشاہ بنے گا۔ مان گیا۔ کسرا کے پاس جب گیا خط، فمزقہ، اس نے اللہ کے رسول کا خط پھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مزقہ مزقہ اللہ، اس نے خط کو چیر دیا ہے نا، اللہ بھی اس کو چیر دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے نے اپنے باپ کو زہر دے دی تھی، اور باپ جو ہے اس نے کیا کیا، مرتے مرتے وہ دوائیاں جس میں زہر تھی اس پہ لکھ دیا کہ اس سے قوت انسان کی بنتی ہے۔ بیٹے نے اس قوت کے حصول کر اس کو کھایا، وہ بھی مر گیا۔ نتیجتاً پھر کسرا کی بیٹی کو بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، لَن يفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جو کسی عورت کو اپنا حکمران مان لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سٹیٹمنٹ بتاتی ہے اس میں کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی، وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی ویسے تو کتنے کام ماشاءاللہ عورتیں کرتی ہیں اور کتنے احسن انداز سے کرتے ہیں، لیکن کچھ زاویوں سے شریعت نے ان کو کہہ دیا کہ آپ یہاں نہیں آؤ گے، آپ حکمران نہیں بن سکتے، آپ اس طرح کی قیادت نہیں لے سکتے، اس لیے وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتی، اس لیے وہ نماز عید نہیں پڑھا سکتی، اس کے اوپر اذان نہیں ہے، اس کے اوپر جہاد اللہ نے فرض نہیں کیا۔ تو جس چیز کی شریعت نے اجازت دے دی ہے اس کی طرف اطمینان کرنا اور اس پر قناعت کرنا، یہ ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان کی دلیل بھی ہے۔ تیسرا وصف یہ ہونا چاہیے حکمران کے اندر، ان یکون اواہبا منیبا۔ یہ اواہ منیبا سے کیا مراد ہے؟ اس کا رجوع بار بار اللہ کی طرف ہو، وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو، اور اواہ اس کو کہتے ہیں الذی یصحح خطا، وہ اپنی غلطیوں کی بار بار اصلاح کرتا ہو، جب بھی غلطی ہوئی لوٹتا ہے اللہ کی طرف، سمجھتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ میری اصلاح فرما۔ اس لیے سورۃ صاد کے اندر آیت کا نمبر 30 اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بیان کیا ہے،
وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
وهبنا لداود سليمان۔ ہم نے داود علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا تھا کہ یہ سلیمان نعم العبد بہت اچھا انسان تھا، انہو اواب اس کے چھائی کے کون سے میزات تھے؟ ہر وقت اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیات، بڑے بڑے اچھے اچھے گھوڑے آئے اس پہ پیش کیے گئے، نماز کا وقت گزر، حالانکہ وہ گھوڑے ان کا کوئی شوق کیا تھا، جہاد کے لیے تھے۔ قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اچھا میرے رب کا ذکر رہ گیا اور یہ بھی خیر ہی ہے، اس کی وجہ سے لاؤ بھی میرے پاس، ردوہ علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، ذبح کر دی۔ ذبح کیوں کیے؟ کیا فائدہ ایسی چیز کا جو مجھے میرے رب سے دور کر دے؟ یہ ہے وہ مینٹیلٹی، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، رب کی رضا ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انعام کیا دیا، میرے بندے تو گھوڑے پہ جاتا تھا کتنی دیر لگتی تھی، تم نے سب کچھ قربان کر دینا میری یاد، میری محبت، میرے ذکر کے لیے۔ فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، تم نے گھوڑے ذبح کر دیے ہیں، میں تمہیں آج کے بعد ہوا کا تخت عطا کرتا ہوں، ہوا کے تخت کو بلاؤ، بیٹھو۔ غدوها شهر ورواحها شهر، صبح سے لے کے ظہر تک ایک مہینے کا سفر تم طے کرو گے، اور ظہر سے شام تک ایک مہینے کا سفر طے کرو گے۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے آلٹرنیٹ کب دیا؟ جب اللہ کی یاد میں فرق نہیں آنے دیا اور گھوڑے ذبح کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری قوم کو لیڈ کرنے والا ہو اور اس کو پتا نہ ہو کہ نماز کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قوم کے اندر روح اصل پھونکتا ہے تو ذمہ دار پھونکتا ہے۔ اور آپ تاریخ کا یہ ورق بھی کبھی بیٹھ کے پڑھیے، حجاج بن یوسف جب ذمہ دار تھا، گورنر تھا، جب اس کو بنایا گیا تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں لوگ سے بوٹ کے کہتے تھے رات کس کی گردن اتاری ہے اس نے، ہر موڑ پہ یہ بات ہوتی، رات کون مرا ہے، رات کس کو مارا گیا، کیونکہ ظالم تھا۔ سلیمان بن عبد الملک اس کے بیٹوں میں سے، جب ایک بیٹا رقص کا اور اسی طرح گانوں کا رسیہ تھا، صبح اٹھ کے لوگ یہی کہتے تھے کیا کمال کا گانا تھا، اور ایک کو بڑا شوق تھا ولید کو کہ بلڈنگیں بہت بنائی جائیں، لوگ اٹھ کے کہتے تھے اچھا یہ کانٹریکٹ کس کے ساتھ سائن ہوا ہے، کیا کمال کی بلڈنگ سے۔ عمر بن عبدالعزیز آئے، لوگ صبح اٹھ کے کہہ رہے تھے رات کو تہجد میں کتنے پارے آپ نے پڑھے، یہ مینٹالٹی ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے تک آتی ہے، اور یہ قانون ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. ہم اصل میں جب ان باتوں کا خیال نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، لیکن کاٹنے کے وقت جو ہے وقت گزر چکا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معراج کا قصہ ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول کے سامنے دودھ بھی پیش کیا گیا اور شراب بھی پیش کی گئی، آپ نے دودھ کو لے لیا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا. ولو اخذت الخمر لغوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی.
کیوں؟
بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی، بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے. جو مینٹالٹی ہوتی ہے بڑے کی پوری قوم کی ہوتی ہے.
کیسے وہ پوچھتے تھے عمر بن عبدالعزیز؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا کام ہی یہ تھا،
وہ تہجد خود پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف 2 سال وقت دیا ہے، 2 سال وقت دیا ہے، پوری دنیا میں عدل قائم کیا اس نے.
اور کیسا عدل قائم کیا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، کیونکہ وصیت تھی
پہلے خلیفہ جو فوت ہونے والا، تو جب ان کو خلیفہ کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو وہ رو رہے تھے اور ان کے چہرے پہ پردہ ڈالا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ رو رہے تھے اور لوگ مسکرا رہے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے خیر کر دی.
وہ کیوں رو رہے تھے؟
کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہا تمہیں کیا پتا، حساب تو مجھے دینا پڑے گا. اس نے قوم سے خطاب نہیں کیا، اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا کہ میں کیا کروں. پھر اس نے اپنے ایس او پیز کیسے تیار کیے، انفراسٹرکچر کیا قائم کیا، ذرا اس کا زاویہ دیکھیے. انہوں نے سب سے پہلے پوری سلطنت سے 7 علماء کو اکٹھا کیا، 7 علماء کو کہا کہ مجھے آپ سے بڑھ کے کوئی شخص دین کا سمجھدار نظر نہیں آتا. ایک مصیبت میرے گلے میں آ گئی ہے، اب میں اس کو نبھاؤں گا، لیکن نبھاؤں گا کیسے؟ آپ کے مشورے سے. لیکن میری آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ جب آپ میرے مجلس میں بیٹھو نا مشورے کے لیے، تو میری مجلس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت نہ کرنا.
کن کو کہہ رہے ہیں؟
علماء کو. میری مجلس میں بیٹھ کے تم نے دنیا داری کی بات اور کہکہا نہیں لگانا، مجھے صرف یہ بتانا کہ دنیا کس طرح بہتر ہو سکتی ہے اور جنت کیسے مل سکتی ہے. مجھے پازیٹو تھنکنگ چاہیے، مجھے نیگیٹیوٹی نہیں چاہیے. راوی کہتی ہیں جب بھی ہم جاتے تھے وہ مشاورتی کمیٹی میں تو یوں لگتا تھا کسی کی تعزیت پہ آئے ہیں، وہ ڈرتا بولتا ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا کام کیا کیا، اور یہ کتابیں بھی پڑھا کریں میرے بھائیوں، اس کو آج ہم بھول گئے. انہوں نے عدل قائم کرنا تھا تو پہلا کام کیا کیا، اپنی بیوی پہ بلایا، فاطمہ کو رحمہ اللہ. یہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، اس کا باپ بھی بادشاہ، بنت الخلیفہ والخلیفہ جدوہا، اس کا دادا بھی خلیفہ مروان بن حکم، اخت الخلائف والخلیفہ زوجہا، اس کے تینوں بھائی خلیفہ تھے، اور پھر خامد بھی خلیفہ بن گیا. کہا رہا ہوں وہ ہیرا کہاں ہے جو آپ کے باپ نے آپ کو گفٹ کیا تھا؟ کہا میرے پاس. کیا فیصلہ کر لو، یا تو اس کو بیت المال میں جمع کروا دو، یا آج کے بعد تیرا اور میرا راستہ الگ ہے.
کہا میرے باپ نے مجھے گفٹ دیا. کہا میں جانتا ہوں،
گفٹ ہے یا جو کچھ ہے، اس بیت المال میں سب سے پہلا مال میرے گھر سے جائے گا. اس نے سوچا، کہا ٹھیک، فوراً وہ پیش کر دیا. تیسرا قدم، رشتے داروں کو بلا لیا اور کہا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جتنا مال تم نے بیت المال کا لوٹا ہوا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے واپس کر دو، ورنہ تمہاری میں چمڑی ادھیڑ دوں گا. شام تک کے لیے بیت المال بھر چکا تھا. چوتھا اس نے پھر جا کے قوم سے خطاب کیا اور صرف 4 کلمے بولے تھے، کسی کے پاس علم ہے آج سے سکھانا شروع کر دو، کسی کے پاس علم نہیں آج سے سیکھنا شروع کر دے، دونوں چیزیں نہیں ان لوگوں سے محبت شروع کر دے، محبت کی بھی توفیق نہیں ان سے بغض نہ رکھنا علم والوں سے. یہ تھے اس کی خطاب کے مندرجات. صرف 2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دیا اس انسان کو، کہ کس طرح عدل قائم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کے ہاتھ سے کام لیا. 99 میں وہ آئے ہیں اور 101 میں وہ فوت ہوئے ہیں، اور حالت یہ تھی کہ بھیڑ اور بھیڑیا اکٹھے چر رہے ہوتے تھے، چارہ لے رہے ہوتے تھے اور چلتے پھرتے نظر آتے، کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا.
اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اچانک ایک دن بھیڑیے نے چھلانگ لگائی اور بھیڑ اٹھائی.
اس نے یہ تو نہیں سوچا کہ جلدی سے بھاگ کے چھڑاؤں یا کچھ کہوں شور مچاؤں، کہنے لگا میں تھا عمر بن عبدالعزیز، آج عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا. انہوں نے کہا بھیڑ تو تمہاری گئی ہے اور فوت عمر بن عبدالعزیز ہو گیا. کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے رحمت اتنی دی ہے. پھر قصہ بیان کیا کہ تاجروں کو اکٹھا کیا، لاؤ بھی زکات، زکات آ گئی. کہا جتنے فقیر تقسیم کرو، کہا جی سب ختم ہو گئے. پوری سلطنت میں کوئی فقیر نہیں رہا، کوئی مسکین، کہا سب کو دے دیا، زکات پھر بھی بچ گئی. کہا بازار میں جاؤ اعلان کرو، کوئی ہے مقروض
اس کا ہم قرض اتار دیں. گئے جتنے لوگوں کے قرض سے اتار دیے, کہا زکات پھر بھی بچ گئی. کہا پھر جاؤ جا کے اعلان کرو کوئی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہم شادی کر دیں. شادیاں کر دی, کہا زکات پھر بھی بچ گئی. کہا اب اس کے اب اناج خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ انصروا فوق رؤوس الجبال, پہاڑوں کے اوپر بچھا دو. میں نہیں پسند کرتا کہ میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی اڑتا اڑتا بھوکا گزر جائے. یہ ایسے نہیں کام ہوتے. نتیجہ کیا نکلا؟ واقعتاً جب پتا کیا تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے تھے. اور راوی تو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جا رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک زرد رنگ کا سانپ ہے. اور آپ کو شاید میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الجن ثلاثۃ اصناف, جن اس کی تین قسمیں, صنف حیات و عقارب, کچھ جن سانپ بن جاتے ہیں بچھو بن جاتے ہیں, وصنف یتطیرون, اور جنوں کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ اڑ کے کہیں کہ کہیں چلے جاتے ہیں, ہوا میں تحریل ہو جاتے ہیں, وصنف یضعنون ویرتحلون, اور تیسری قسم یہ ہے کہ جن آنن فانن کہیں سے کہیں ظاہر ہو جاتے ہیں. جو سانپ اور بچھو کا فیز ہے گھروں کے اندر بسا اوقات سانپ نظر آئے گا, وہ سانپ نہیں ہوتا وہ جن ہوتا ہے, لیکن اس کے خد و خال پیش کیے گئے ہیں. اگر آپ کو کوئی سانپ ایسا نظر آئے, آپ نے نیچرلی سانپ کی جو کنڈیشن دیکھی ہوگی اس میں بہت سارے ملٹی کلرز ہوں گے, لیکن جو جن سانپ ہوتا ہے یا تو بالکل سفید ہوگا یا وہ زرد رنگ کا ہوگا. نیچرلی جب سنیک چلتا ہے تو زگ زیگ چلتا ہے, لیکن جو سانپ نہیں ہوگا وہ جن ہوگا, وہ سموتھلی چلے گا, بالکل سیدھا چلے گا. ہوا یہ کہ عمر بن عبدالعزیز جا رہے تھے تو ایک سانپ نظر آیا, انہوں نے اپنی پگڑی اتاری, اس کو کفن دیا اور دفنا دی. یہ معرفت کی بات ہے, اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر گھر میں سانپ نظر آئے سفید زرد رنگ کا تو مت مارو, تو اخرج عبداللہ, اللہ کے بندے نکل جاؤ, اگر وہ جن ہوگا تو نکل جائے, نہ نکلے پھر اس کو مارو کیونکہ پھر وہ جن نہیں ہوگا. عمر بن عبدالعزیز جب اس کو دفنا رہے تھے تو آواز آئی, انت ومن انت, کون ہے آپ؟ کہا عمر بن عبدالعزیز, میں تو عمر بن عبدالعزیز. انت ومن انت, تم کون ہو جو آواز دے رہے ہو؟ کہتے ہیں جابر بن عمر, میں جابر بن عمر جن ہوں اور یہ فرو جن ہے, ہم دونوں نے اکٹھے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمہیں صحرا میں موت آئے گی اور تمہیں دفنانے والا وہ شخص ہو جا جو کائنات کا سب سے بڑا نیک انسان ہوگا. آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ عمر تم واقعی کائنات میں سب سے نیک انسان ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خد و خال پیش کیے ہیں, حکمران, والی, امیر, امام, وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر تیسرا وصف یہ ہونا چاہیے, ایکون اواہا منیبا, اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہو, اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہو, اللہ کے سامنے گرنے والا ہو. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے, صحیح بخاری کی روایت ہے 4836, قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ, آپ اتنی تہجد پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا. فقیل لہو, اور دوسری روایت میں آتا جو صحیح بخاری کی ہے 4671, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی تنتفخ قدمہ, آپ کے پاؤں پھول جایا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حتی تتفطر قدمہ, آپ کے پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے. تو جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر, قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, آپ کا تو کوئی گناہ نہیں, آپ کے تو اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب یہ دیا تھا, افلا احب ان اکون عبدا شکورا, اگر مجھے اللہ نے پوری کائنات سے اعلی بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک دیکھیے, صحیح بخاری 6360 فرماتی ہے, واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ, میں ہر روز 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا. اواہن منیب, جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کا تیسرا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اواہ منیب ہوتا ہے. یہ لیڈرشپ ہے. لیڈ قوم کو کرنا ہو, اس کا تعلق رب سے مضبوط نہیں ہے, فاقد شیلا یعطی, اس کی جیب خالی ہے وہ کسی کی جیب کو بھر نہیں سکتا, اس کا سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. اور حدیث کہتی ہے, انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ, صحیح مسلم کی روایت ہے 2702,
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ, میرے صحابہ میرے دل پہ بھی پردہ سا آ جاتا ہے, اس پردے کو دور کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں, میں اللہ ذوالجلال سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے تربیت بھی ایسے کی. وہ کیسا تھا عمر, وہ کیسے تھے ابو بکر جن کو خلیفہ بنایا گیا, یہ 225,000,000 مربع میل کا فاتح عمر زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے, دھاگا ایک پکڑتا ہے, یا علی تنی کنت تبنا, کاش میں ایک دھاگا ہوتا, کیسے اللہ کی طرف رجوع. اور جب انہوں نے چلتے چلتے گلیوں میں چلتے چلتے یہ آیت سنی کہ ایک پڑھنے والا یہ آیت پڑھ رہا ہے, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا, جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں مردوں کو یا عورتوں کو, ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. رک گئے, کہتے ہیں میں تو نہیں تکلیف دیتا کہیں, خلیفہ ہے, رب کی طرف رجوع دیکھیے. فوراً عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہیں جلدی سے کشن نکالا اپنے نیچے سے اور جلدی سے خلیفہ کو پیش کیا. کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ میں تم لوگوں کو تکلیف تو نہیں دیتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر. کس کو کہہ رہے ہیں؟ صرف ایک مرتبہ آیت سنی, میں آپ لوگوں کو تکلیف تو نہیں دے رہا. کہا اللہ نے آپ کے ذریعے تو خیر و برکت نازل کی ہے, آپ کیسے تکلیف دے رہے ہیں؟ اور یہ وہی عمر ہے جو رات کی تاریکی میں نکلا تھا, تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی عورت کہتی ہے وائل لعمر, وائل لعمر, ہلاک ہو جائے عمر. رک گئے, کہتے عمر کیوں ہلاک ہو جائے؟ کہتے میرے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میں برتن خالی چولہے پہ رکھا ہے اور اس میں پانی ڈال کے ہلا رہی ہوں اور بچوں کو سلا رہی ہوں. تو سیدنا عمر نے ایک سوال کیا, وَمَن الَّذِي يُدْرِي عمر, عمر کو کیا پتا کیا بھوکے ہیں؟ تو اس عورت نے کیا کہا, اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا, واہ اس کو خلیفہ بننے کا شوق ہے, اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی رعایا بھوکی ہے.
یہ کلمات تھے عمر کے کانوں سے ٹکرائے, اور عمر جو اتنا بڑا جرار تھا کہ قیصر اور کسرا اس سے ڈرتے تھے, اور قیصر نے تو یہ کہہ دیا تھا پتا تو کرو عمر ہے کون, انہوں قد اکل کبدی, اس نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے. یہ عمر وہاں رونے لگ گیا, ساتھی کو ساتھ لیا, بیت المال کا رات دروازہ کھلوایا, اناج کھانا لیا, اٹھایا, کہا میں اٹھاتا ہوں, کہا یہاں تو اٹھا لوگے, قیامت کو بھی عمر کے بوجھ تم اٹھاؤ گے. وہاں لے گئے, کہا پکاؤ کھانا. صحابی کہتے ہیں واپس چلے, کہتے ہیں عمر نے جس طرح روتے دیکھا ہے جب تک مسکراتے دیکھے گا نہیں واپس نہیں جائے گا. یہ وہ عمر ہے,
یہ وہ عمر ہے جو رات کی تاریکی میں باہر نکلا تھا. اواہن منیب اس کو کہتے ہیں, جب دیکھا کہ ایک پریشان ہے انسان اور خیمہ ہے ایک, پوچھا کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہا خلیفہ سے ملنے آئے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی دینا چاہتے ہیں, میں اور میری اہلیہ ہیں اور خیمے میں وہ موجود.
کارکو میں آتا ہوں.
آدھی رات کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم, جو سیدنا عمر کی بیوی تھی, آج تو دنیا پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتی ہے نا, دیکھیے صحابہ کی محبت کیسے ہے کہ سیدنا علی کی بیٹی سے شادی کی سیدنا عمر نے, اور کیا کہہ کے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک اس خاندان سے تعلق نہ ٹوٹے جو نبی کا خاندان ہے. آدھی رات کے وقت اٹھایا اور لفظ کیا بولے,
یا ام کلثوم الخیر قد ساقه الله الیک,
ام کلثوم ایک نیکی کھینچ کے اللہ تیرے گھر میں لے آئے. فقامت واستبشرت وابتسمت فتوضعت فقالت ابشر, اٹھی مسکرائی, خوش ہوئی, وضو کیا, کہتی ہے حکم کیجیے, کہا چلو میرے ساتھ. کون ہے یہ؟ خاتون اول. کون ہے یہ؟
خلیفۃ المسلمین.
کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. خیمے میں ایز اے گائنی ڈاکٹر بن کے داخل ہوئی اور خود اس کو لیا اور لکڑیاں چن رہے ہیں, لکڑیاں اکٹھی کی اور کھانا بنانا شروع کیا, مل کے بنوا رہے ہیں, کھانا بنا رہے تھے, اندر سے آواز آئی ابشرو بالمولود, خوش ہو جائیے اللہ نے بیٹا دیا. کھانا پکایا, کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس, آنس ہے اور اس کے پاس بیٹھو, اور اپنی بیوی کو لیا اور واپس آ کے دونوں سجدہ ریز ہو گیا کہ اللہ تیری توفیق ہے کہ یہ نیکی آج ہماری قسمت میں لکھی تھی.
اس بوٹ کے انسان آیا, رات روتا رہا کہ یہاں خلیفہ اور بادشاہ کتنا نیک ہوگا, رعایا اتنی اچھی ہے. صبح آ کے دیکھا سیدنا عمر بیٹھے ہیں, آ کے ملا,
جی جناب.
کہتے میں نے خلیفہ سے ملنا ہے. کہتے بتاؤ حکم کرو. کہتے نہیں میں نے خلیفہ سے ملنا ہے, آپ تو میرے ساتھ رات کھانا پکا رہے تھے. کہتے آپ حکم کیجئے, مجھے لوگ خلیفہ بھی کہتے ہیں, آپ بتائیے کام کیا ہے.
اواہن منیب، رب کے ساتھ تعلق ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس لیے وہ قوم کے ایک ایک فرد سے محبت کرتے ہیں. وہ کسی کو نگلیکٹ کرنا اور کسی کو جذبات سے ذبح کر دینا یہ ان کا رویہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ہی صحابہ کرام کی اس انداز سے تربیت کی کہ یہ سلسلہ دنیا زندگی کے آخری رمق تک چلتا رہے. چوتھا جو میزہ ہے مسلمان حکمران کا، اسے نیک اور صادق اور امین ہونا چاہیے. عبید اللہ بن زیاد روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 142، صحیح الجامع 5740، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. جس شخص کو رعایا کا ذمہ دار بنایا جائے اور پھر وہ فوت ہو جائے اس حالت میں کہ اس نے قوم سے دھوکہ کیا ہے، اس پہ جنت حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 7150، ما من عبد استرعاه الله رعیہ، جس شخص کو اللہ تعالی نے رعایا دی ہے، ذمہ دار بنایا ہے، فلم يحطها بنصيحة، اور وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، نصیحت نہیں کرتا، الا لم يجد رائحة الجنة، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1754، ايما راع استرعى رعيه فغشاها فهو في النار، جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا اور اس نے اپنی قوم اور رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا تو یہ شخص جہنم میں جائے گا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 3118، خولہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه، جو لوگ اللہ کے مال سے یعنی بیت المال سے مال کو لوٹتے ہیں اور ان کا حق نہیں ہے، قیامت کے دن ان کے لیے آگ ہے. اور شاید کہ آپ جانتے ہوں ہمارے دستور اور آئین میں آرٹیکل 62 ڈال میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ شخص ذمہ دار بن سکتا ہے، ایسا شخص جو اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف کے لیے مشہور نہ ہو. پانچویں ذمہ داری اور خصوصیت جو ایک حاکم وقت کی ہونی چاہیے کہ اسے دین کا اتنا علم ہو کہ وہ قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے. قرآن مجید میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت کا نمبر 83،
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، رویہ لوگوں کا کیا ہے کہ جب بھی کوئی خوف کی بات آتی ہے تو پورے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں، حقیقت ہو یا نہ ہو، امن کی بات ہو تو پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، کاش وہ اللہ کے رسول کی طرف لے جاتے یہ بات، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا حاکم وقت تک یہ بات پہنچاتے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچاتا، خود ہی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو طریقہ درست نہیں ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، أُولِي الْأَمْرِ کی طرف اس کام کو لٹاؤ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس سے سمجھیں گے کہ حقیقت حال کیا ہے اور اس کا بندوبست کریں گے. اور قرآن نے ایک دوسری جگہ بھی فرمایا،
وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.
جب کسی بات میں اختلاف بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی طرف لوٹاؤ تاکہ وہ آپ کا صحیح فیصلہ کر سکے. فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب تک وہ جانتا نہیں ہوگا فیصلہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس معرفت نہیں ہے، دانش نہیں ہے، اس کے پاس معرفت و عرفان نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا آپ کی مدد کرے گا؟ تو حاکم وقت کے لیے، جس کے بارے میں ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. لیکن کون سا امیر؟ اس کے یہ اوصاف ہونے چاہیے، اس کی بقیہ وضاحت انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ اس کو دین کا علم ہونا چاہیے. اس لیے قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ يَقُولْ إِلَىٰ عُلَمَائِهِمْ. ولی الامر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو قسم کے، ولی الامر دو قسم کے ہوتے ہیں، ولی الامر دینی اور ولی الامر دنیاوی. ولی الامر جس کو ہم حکمران مانتے ہیں، دینی وہ ہوتا ہے جس کو علماء کہتے ہیں، جس کے لیے میں نے کوڈ کیا تھا قصہ عمر بن عبدالعزیز کا. لیکن ان دینی اور قرآنی اور شریعت کے احکامات کی روشنی میں نظام کو چلانا جو ہوتا ہے وہ سلطنت کے ذمہ دار کا کام ہوتا ہے، وہ اس کا کام ہوتا ہے جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس ریاست ہوتی ہے. جب تک یہ دونوں کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوتا کبھی بھی کام صحیح نہیں ہوتا. اور یہ بات بطور گفٹ اور تحفہ اپنے دل میں ڈالیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے 1400 سال کا، جب تک آپ علم و دانش کی سرپرستی قبول نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے تمام ایس او پیز وہ کام نہیں دکھا سکتے جن کے ذریعے بہت ساری خوشیاں اور رونقیں آپ کسی ریاست میں دیکھ سکتے. اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خد و خال بیان کیے ہیں اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور یہ بات صحابہ کو سمجھائی گئی ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ صحیح رہنمائی کر سکے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتی ہے، سورۃ البقرہ 248،
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک جو بادشاہ بنایا ہے وہ طالوت کو بنایا. قالوا ان يكون له الملك علينا. طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا؟ یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو آج جو قرآن بیان کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا؟ نحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه، ہم زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ نقص کیا ہے اس میں؟ ولم يؤت سعة من المال، اس کے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ کیسے حکومت کر سکتا؟ یہ مینٹالٹی جو ہے قرآن نے اس کا رد کیا ہے کہ مال جس کے پاس ہے صرف اس کو ہی کہنا کہ لیڈر بن سکتا ہے، یہ مینٹالٹی ہی غلط ہے. اصل مال انسان کا علم ہے. اصل مال یہ ہے، جس طرح عمر بن خطاب سے کسی نے پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے، انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا،
جن کو یہ لقب ملا تھا امین و هذه الامه، یہ امت کی امانت دار ہے.
کہا اس طرح کے لوگوں کا ایک کمرہ بھرا ہوا ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے کیا مطلب؟ کہا جس کو اس طرح کے لوگ مل جائے، ٹیم ورک ہو، اس کو اور چاہیے کیا.
ولم يؤت سعة من المال، ساتھ قرآن کہتا ہے ان الله اصطفى، تو مانو یا نہ مانو اللہ نے اس کو چن لیا ہے. اور کیا دیا ہے؟
وزاده بسطة في العلم والجسم، في العلم والجسم،
اس کے پاس علم معرفت بھی ہے اور اپنے اصول و ضوابط کے ذریعے وہ ڈسیزن لینا بھی جانتا، اس کے پاس طاقت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، اس کے اندر خوف اور بزدلی نہیں ہے.
وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہی سے نواز دے، اور وہ بڑا ہی وسعتوں والا اور علم والا ہے.
اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے دستور کے اندر یہ بات لکھی ہے،
آرٹیکل 62 ہاں میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند ہو، نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو. یہ ہمارے دستور اور آئین کا حصہ ہے. کاش ان الفاظ کی قدر کرنے والے ہم سب لوگ بن جائیں.
چھٹی وہ صرف جو ایک حاکم وقت کی ہونی چاہیے، ان یکون شاکرن متواضعا،
شکر کرنے والا اور تواضع اختیار کرنے والا.
کیسی تواضع اور کیسا شکر؟
کوئی بھی چیز حاصل ہو تو کیا کہے؟ میرے رب کا انعام ہے، یہ میرے رب کا انعام ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. یہ مت کہے کہ یہ میرا لنتھ ایکسپیرینس ہے، یہ میں نے ایسا کیا ہے، اس سے پہلے آج تک نہیں ہوا. سلیمان سے بڑی بادشاہت کس کے پاس تھی؟ اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف آنکھ جھپکنے کے برابر تخت جو ہے ملکہ سبا کا سامنے پیش کر دی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بہت بڑا انعام دیا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا، دیکھا یہ ہے میرا علم اور معرفت اور لنتھ ایکسپیرینس. فٹ زبان پہ ایک ایسی بات جاری ہو گئی جس کو قرآن نے محفوظ کر دی ہے. اور وہ کیا ہے؟
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
سورة النمل آیت کا نمبر 40. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بہت بڑا معجزہ ان کے لیے پیش کیا تو فوراً کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی عطا ہے اور میرے رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اب اس کا شکر کرتا ہوں کہ نہیں شکری کرتا ہوں. شکر کیا ہے؟ ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف، ہر کمی کوتاہی کی نسبت اپنی طرف. اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں شکری کرتا ہوں. جو شکر کرتا ہے اس کے لیے اچھا ہے. ومن کفر، اور جس نے نشکری کی تو اللہ تو مستغنی ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، ساری دنیا نیک بن جائے اللہ کی بادشاہی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ساری دنیا فاجر بن جائے اللہ کی بادشاہی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہر ایک نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے. اور دوسری جگہ اللہ حضور جلال فرماتے ہیں، آیت کا نمبر ہے 19،
سورۃ النمل.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
لشکر کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، جب ایک چونٹی کی آواز سنی جس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ ایک ہی ٹانگ پہ گھوم کے دعوت دے رہی ہے، یا ایوہ النمل او چونٹیو ادخلوا مساکنکم، جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں تمہیں سلیمان اس کے لشکر روند نہ دیں، وہم لا یشعرون، وہ غیب نہیں جانتے کہ تم یہاں ہو، ان کو پتہ ہی نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ نے اس خیر خواہی کی بنیاد پہ پوری سورت اتار دی، نمل کے نام سے سورت بنا دی. تو جب اس کی بات سنی تو وہ تو ساری بولیاں جانتے تھے، فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس چونٹی کی بات سن کے مسکرانے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے. یہ نہیں کہا دیکھا میں اس کی بات سمجھ گیا ہوں، قوم کو مخاطب نہیں کیا. تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، اللہ مجھے بس توفیق دے دے، تو نے کتنی اچھی صلاحیت مجھے دی، میرے ایسے اعمال بنا دے کہ میں تیرا شکر گزار بن جاؤں، جو تو نے مجھ پہ انعام کیا، جو میرے باپ پہ انعام کیا، اللہ نے ایک اعمال کے مجھے توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اور ساتھ دعا دیکھیے، وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں میں میرا شمار کر دے، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے. بعض اسرائیلی روایات جو بیان کی جاتی ہیں اور حدیث کہتی ہے، حدث ولا حرج، لا تصدقوا ولا تكذبوا، نہ ان کو سچا کہو نہ ان کو جھوٹا کہو، بیان کر سکتے ہو، لیکن جو حدیثیں بنی اسرائیل کی ہماری شریعت کے موافق ان کو لے بھی لیا جاتا ہے. تو راوی بیان کرتے ہیں نا کہ چونکہ ان سیدنا سلیمان کو ہر زبان آتی تھی، تو اتفاق سے ایک دن چیونٹی ہی آگئی اور آ کے ہاتھ پہ بیٹھ کے کہتی ہے، میں آپ کے اور آپ کے لشکر کی دعوت کرنا چاہتی. تو سیدنا سلیمان مسکرا دیے، کہتے تم ہو کون، تمہیں پتا میرا لشکر کتنا ہے؟ کہا یہ مت پوچھئے کہ میں ہوں کون، میں اتنا جانتی ہوں کہ دنیا کے اس وقت جو بہت بڑا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس کا تخت لکڑی کا ہے اور میرا تخت اللہ نے اس بادشاہ کے ہاتھ کو بنایا ہے. تو مسکرانے لگ گئے سیدنا سلیمان علیہ السلام. اور دوسرا قصہ نقل کرتے ہیں مفسرین، اتفاق سے جا رہے تھے اور یہ ایک معاشرے کی چونکہ ایک بہت بڑی گرہ ہے جو کھلتی ہے اسے، تو چڑیا اور اس طرح بیٹھے تھے، تو بات سن کے مسکرا دیے، کہتے کیا ہوا؟ کہتے دیکھو یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، دمشق کے جس بالا خانے میں کہو گی تمہیں گھر بنا دوں گی. یہ سبز باغ دکھانا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہ سے نوازا تھا، کتنی بڑی طاقت دی تھی، لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا، ان کے اندر توازو تھی اور ان کے اندر عز و انکساری تھی کہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انجمن بنایا، امہ، انسان ایک ہے اور لفظ کیا آ گیا؟ امہ. بعض لوگوں کے فکر اتنے پیارے ہوتے ہیں، پوری امت کا فکر ان کو ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں. ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد، اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں کہ سو لوگوں کی صلاحیتیں اللہ کسی ایک میں رکھ دے. اور ایسے انسان گزرے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ امت تھے، انجمن تھے، قانتا للہ، یہ اللہ کے سامنے گرنے والے، جھکنے والے ہیں. یکرو ولم یک من المشرکین، مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ، اللہ نے چنا بھی، ہدایت بھی دی. وہداہ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ گامزن کیا. واتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ نے دنیا میں بھی اس کو حسنہ دی. حسنہ اچھا تذکرہ، آج ہر بندہ یاد کرتا ہے تو کس کو یاد کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جو جد امجد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وآخر من بشر بی عیسی بن مریم، اور میری سب سے آخر میں جو بشارت دی ہے وہ عیسی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے. تو ایک ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت تک وہ حق ادا نہیں کر سکتا جب تک چھٹا وصف نہ ہو، متواضع ہو اور اللہ کا شکر کرنے والا ہو. ساتویں جو خصوصیت ہے، ان یکون فاہما للغۃ دینہ و دنیا،
وفاهما للغات للرعية، سلطنت حکومت وہ شخص ہی چلا سکتا ہے جس کو اپنے دین کی زبان سمجھ، دین کی زبان، اپنی دنیا کی زبان، اپنی رعایا کی زبان سمجھو. دین کی زبان سے کیا مراد ہے؟ دین کس زبان میں آیا؟ عربی زبان. دنیا کی زبان کیا ہے؟ جس قوم کو اس نے لے کے چلنا ہے ان کی زبان سے بھی واقف ہو، رعایا کی زبانوں سے واقف ہو، اس کو پتا ہو کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. جب تک اس کو سمجھ نہیں ہوگی وہ کچھ نہیں کر سکے گا. جب دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، اپنی مرضی کا دین لائے گا. اس لیے اللہ عزوجل جلال نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ صلاحیت دی تھی وہاں کیا ہے؟
یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی زبان میں سکھائی ہے. وأوتينا من كل شيء، ہر نعمت سے نوازا، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے. سلطنتیں ایسے نہیں چلتی. اللہ عز و جلال نے یہ جو زبانیں بنائی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سورۃ الروم کے اندر آتا ہے، آیت کا نمبر ہے 22.
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا اور مختلف زبانیں اللہ نے بنائی، مختلف رنگ بنائے، اور ان سب میں اللہ کی نشانی ہے. آپ کا کیا خیال ہے ایک شخص ذمہ دار ہو، اس کو رعایا کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی، وہ کچھ بات کر سکے گا؟ وہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے ان کو، ان کی زبان میں بات نہیں کرتا، تو کیا کچھ کر سکے گا وہ؟ اس لیے شریعت نے قانون دیا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ نے ان کی زبان میں نبی بھیجے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مجھے پنجابی بڑی کمال کی آتی ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں سے بات کرنی ہے، ہر جگہ آپ کی پنجابی شریف نہیں چلے گی، آپ کو وہاں اپنی قوم کی زبان سیکھنی ہے. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
چونکہ وہ عربی زبان بولتے تھے،
یہ دین کی زبان ہے، سب سے پہلے ایک مسلمان کو عربی زبان سیکھنی چاہیے. اور اگر میں یہ بات نقل کر دوں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ سیدنا عمر جو قرآن پڑھانے بیٹھا ہوتا تھا اور اس کو عربی زبان نہیں آتی تو اس کو کوڑا لگاتے تھے. وَكَانَ يَضْرِبُ بِالدُّرَّةِ، کس کو درہ مارتے تھے؟ تم قرآن پڑھا کیسے سکتے ہو، تمہیں تو عربی زبان نہیں آتی. اور میں نے ایک قصہ آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا، پھر کیے دیتا ہوں. وہ ایک شخص جو امریکہ میں رہنے والا ملنے آیا، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، کہتا جی میں بڑا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا تھا اسلام کا. میں نے کہا کیسے آپ چیمپئن سمجھتے تھے، اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں مستعفی ہو گیا ہوں. اب کیسے مستعفی ہو گیا؟ کہتے ہیں ہم وہاں تھے امریکہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو پانچ چھ گورے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کیا کر رہے تھے آپ؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہے تھے. کہتے یہ آپ لائن بنا کے کھڑے تھے، یہ کیا؟ انہوں نے صف بنائی اور یہ ایک آگے بھی کھڑا تھا. کہتے یہ ہمارا امام تھا جو لیڈ کر رہا تھا، تو یہ کچھ بول رہا تھا، یہ کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن کیا؟ اس نے کہا اللہ کی کلام ہے. اچھا اللہ کے کلام سے کیا مراد؟ بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اچھا یہ کیا باتیں کر رہا تھا؟ کہتے مجھے تو ترجمہ آتا نہیں تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. اچھا میں آپ کو امام کے پاس لے چلتا ہوں. امام کے پاس گئے، بھی آپ کیا کر رہے تھے؟ میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا امام.
اچھا تم اللہ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟
کہتے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تو انہیں کہہ لگا کے کہتے ہیں کیا کمال کی قوم ہے جو رب سے باتیں بھی کرتی ہے یہ بھی پتا نہیں کیا کرتی ہے. اس کو اپنے دین کی زبان نہیں آتی، وہ دنیا میں اور کیا کر سکے گا؟ دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سب سے پہلے تو میرا دین ہے نا، مجھے پتا ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں. پھر میری ضرورت ہے قوم کو چلانے کے لیے تمام رعایا کی زبانوں کو سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبانی بولتے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وفد آتے ہیں سریانی اور عبرانی بولتے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے وقت، آپ نے ضرورت محسوس کی اور سب کو نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی رفاقت زید ابن ثابت کی، بہت ٹیلنٹڈ انسان، عبقری انسان تھے،
قائد رہو.
تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنہم علی کتابینا، ان کی زبان سیکھو تم. یہ ٹرانسلیٹر جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے پتہ نہیں یہ قرآن کی بات صحیح پہنچاتا بھی کہ نہیں پہنچاتا. زید ابن ثابت کہتے ہیں فتعلمتها فی 17 یوما، 15 دن اور 17 دن، دو روایتیں ہیں. جتنے ریگولیشنز تھے عبرانی اور سریانی کے انہیں ازبر یاد کر لیے تھے 15 دنوں میں.
پھر وہ ٹرانسلیشن کرتے تھے. آپ اگر کچھ معاشرے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ کو انگلش بھی سیکھنا پڑے گی, آپ کو دیگر زبانیں بھی سیکھنا پڑے گی,
کیونکہ آپ کا ویژن یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں دعوت دینی ہے. تو ہر جگہ پنجابی نہیں چلے گی, ہر جگہ اردو نہیں چلتی. آپ کو دین بیان کرنا, اس کے لیے عربی سیکھیے, اور جس جگہ بھی آپ جا کے دعوت دینا چاہتے ہیں وہ زبان سیکھیں.
لیکن آج اس وقت خلیج کیا ہے,
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس وطن عزیز پہ رحم فرمائے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. آج مینٹیلٹی کیا ترتیب پا چکی ہے جو انتہائی غلط ہے, جس کی دیکھی کہ داڑھی پوری ہے پیچھے ہٹتے جائیں گے, کچھ نہیں پتا کس وقت یہ بلاسٹ ہو جائے.
آپ جا رہے ہوں گے, 10 گاڑیاں گزریں گی, کسی کو نہیں روکیں گے.
جس کو دیکھیں گے اس کی سنت ہے, اس نے سنت کی حفاظت کی, کہیں گے اس کو پہلے چیک کرو. یہ اتنی غلط مینٹیلٹی ہے کہ وہ لوگ جو دن رات دعائیں کرنے والے ہیں کہ یا اللہ امن دے, یا اللہ لوگوں کو راہ راست پہ لا, لوگوں کو وائلنس سے بچا, یا اللہ یہ ظلم سے باز آ جائیں, سب سے پہلے اس کو کھڑا کریں گے.
نو ڈاؤٹ کھڑا کرنا چاہیے, لیکن یہ جو متوازی قانون ہوتے ہیں ہمیشہ اس طرح قومیں برباد ہوتی ہیں. آپ یہ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم ہیں, جبکہ شریعت یہ کہتی ہے جو اللہ عز و جلال کے سامنے جھکنے والا ہے اس سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے. اور دوسری مینٹیلٹی کیا بن گئی, اب الحمدللہ کچھ ختم ہونے لگ گئی, کوئی انگلش زبان بولے کہتے ہیں چھوڑو یہ انگریزوں کی زبان, پلید زبان ہے, میں اپنی زبان پلید نہیں کرنا چاہتا. میرے بھائی آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں, اگر اس نظریے سے آپ انگلش سیکھتے ہیں کہ آپ نے قوم کو لے کے چلنا ہے, تو یہ سیکھنا بھی آپ کے لیے نیکیوں کا باعث بن سکتا ہے. مسلمان کو کشادہ دل ہونا چاہیے, اور انٹرنیشنل سینریو میں جانے کے لیے اس کے جو ذہنی ساخت ہے اس کو کھولنا چاہیے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس پوٹینشل تو ہونا کم از کم کام کرنے کی, کیسے پیدا ہوگی کہ آپ کو بات کرنا نہیں آتی, کیسے آئے گی؟
اس لیے سب سے پہلے دین کی زبان کو سمجھنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ رعایا کی زبان کو سمجھنا یہ ایک ذمہ داری ہے. بقیہ جو اوصاف ہیں, پھر رعایا کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حکمران کو کس نظر سے دیکھے, وہ سورہ ضوابط جس میں خیر و برکت ہے. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے آئندہ مجلس میں. رب تعالی ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کی توفیق دے, جو اللہ کی اطاعت ہے, اور چھوٹے چھوٹے جو سلسلے بنے ہیں کہ کوئی ذمہ دار ہے تو اس کی اطاعت کی توفیق دے. شرط یہ ہے کہ وہ معصیت کا حکم نہ دے, اور اللہ عز و جلال امت پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرمائے, اور اللہ عز و جلال سب کو صحیح فہم عطا فرمائے, اور رب تعالی اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے, ہر قسم کے فساد اور جھگڑے سے بچائے, اور خصوصی رحمتوں کا نزول فرما کے یہاں خوشیاں اور اسلام کی سربلندی کو قائم فرمائے.